میں نے آپ کو ذرا زیادہ ادھر ادھر سے مثالیں دیکھ کے میں نے بھی سمجھائی, میں نے بھی کچھ اور پڑھا اس کے لیے. لیکن یہ جو نشانیاں ہیں کہ تمہاری رنگ مختلف ہیں, تمہاری زبانیں مختلف ہیں, اور پھر تم رات میں سو جاتے ہو اور دن میں جاگ کے محنت کرتے ہو, اگر تم صرف کان کھول کے سن بھی لو نا تو تمہیں یہ نشانی سمجھ آ جائے, تم اس کے خلاف ورزی کرنا بند کر دو گے. پھر یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف سے اور امید سے, اور اس کے ذریعے وہ زمین کو زندہ کرتا ہے بعد اس کے مرنے کے. اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. تو تھوڑی سی آبزرویشن چاہیے, آپ نے آبزرویشن کرنی ہے اور اس کے بارے میں سوچنا ہے, تو وہ نشانیاں آبویس نشانیاں آپ کو سمجھ آ جائیں گی. ٹھیک ہے جی. سب سے کمپلیکیٹڈ نشانی انسانی سائیکالوجی کی بیان ہوئی ہے, وہ کمپلیکیٹڈ ہے. یہ تفکروں, اس چیز میں تم تفکر کرو.
یہ دو کہتے ہیں کامیاب زندگی کے اصول بتائے,
ہاں,
بدھ اور رحمت. اگر یہ ہم میں ہوں گے تو ہماری ازدواجی زندگی کامیاب ہوگی, ادروائز
بالکل. یہ دو مودت اور رحمت جو ہیں, یہ دو اصول ہیں واقعی جوڑوں کی کامیابی کے. ٹھیک ہے جی. وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اس کی آیات میں سے, اَن تَقُومَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضُ, یہ کہ قائم ہیں آسمان اور زمین, بِأَمْرِهِ, اس کے حکم سے, ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً, پھر جب وہ تمہیں بلائے گا ایک آواز سے, مِنَ الْأَرْضِ, اس زمین میں سے, اس انتم تخرجون, تو تم ایک دم سے نکل آؤ گے. تم اس کے ابھی ابھی اللہ نے سمجھایا ہے کہ پانی برستا ہے اور زمین میں سے کیا کچھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے, تو جب وہ تمہیں ایک آواز دے گا تو تم کیسے نہیں نکلو گے زمین میں سے. ٹھیک ہے جی. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اس کے لیے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے, کُلُّ لَهُ قَانِتُونَ, سب اس کے فرمان بردار ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ, اور وہی ذات ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے, ثم یعیدہ, پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا, وہو احون علیہ, یہ اس کے لیے بہت آسان ہے. ولہ المثل الاعلی, اور اسی کے لیے ایک, یہاں پہ مثال کا لفظ جو ہے یعنی اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے, تو اس کے لیے ایک شان ہے. یہ مثل کا ایک اور مطلب ہے کہ اس کی شان جو ہے وہ سب سے بلند ہے, فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں میں اور زمین میں, وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے. ضَرَبَ لَكُمْ, اس نے بیان کی ہے, مثلاً, ایک مثال, مِنْ أَنفُسِكُمْ, تمہارے لیے اس نے ایک مثال بیان کی ہے تمہاری اپنی جان میں سے. هَلْ لَكُمْ, کیا تمہارے لیے ہیں, مِمَّا مَلَكَتْ ایمانکم, جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں, یعنی تمہارے غلام جو ہیں یا تمہارے سرونٹس جو ہیں, من شرکاء, کوئی بھی شریک, فیما رزقناکم, جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے, فانتم فیہ, تاکہ تم اس میں ہو جاؤ, سواء, برابر. مثال اللہ یہ دے رہا ہے کہ تمہارے ملازم ہیں تمہارے ساتھ گھر میں, میڈز ہیں, غلام ہیں, لونڈیاں ہیں, تو جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے کیا تم وہ ان کے ساتھ ایسے ڈیوائیڈ کرو گے کہ وہ تمہارے برابر ہو جائیں؟ یہ تو ایک اصول ہے. یہ نہیں اللہ یہ کہہ رہے کہ تم ایسے ڈیوائیڈ کرو, اللہ پوچھ رہا ہے تم جن اصولوں پہ تم زندگی گزارتے ہو, ڈیسنٹ زندگی کے اصول ہیں, کیا تم اس غلام کو اپنا اتنا کچھ دے دو گے کہ وہ تمہارے برابر ہو جائے, یعنی تم اپنا آدھا متاع جو ہے اس غلام کو دے دو, یہ ہو سکتا ہے؟ سوا ان کے وہ برابر ہو جائے, تخافونہم, کیا تم ان سے ایسے ڈرتے ہو, کخیفتکم, جیسے تم ڈرتے ہو, انفسکم, اپنی جانوں سے یا اپنوں سے یا اپنے قبیلے والوں سے یا اپنے جیسوں سے. ایک برابری کی بات اللہ کر رہا ہے, برابری, کہ تمہارے پاس, تم ایک مالک ہو, تم ایک آقا ہو, اور تمہارے پاس گھر میں غلام ہیں یا لونڈیاں ہیں یا میڈز ہیں, سرونٹس ہیں, تو کیا تم اپنا متاع, دنیا کا متاع ان کے ساتھ ایکولی ڈیوائیڈ کر سکتے ہو؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں حضور, آپ ہمارے جو پیارے کوک ہیں, اللہ بہت زندگی دے ان کو, کہ جو ہمارے پیارے صفائی کرنے والے جو اچھے اچھے لوگ ہیں, ہم ان کو کہیں جی آج سے اوپر والی منزل آپ کی ساری, آپ وہاں رہیں اور ہم نیچے کی منزل میں, ہم سب ہنسی خوشی مل کے رہیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. پھر یہ ہے کہ کیا تم ان سے ایسے ڈرتے ہو جیسے اپنے ہم مرتبہ لوگوں سے ڈرتے ہو, اپنی فیملی والوں سے جن سے تمہارے لیول ملتے ہیں, مے بی فائنینشیل لیول, مے بی سوشل لیول. نہیں, ایسا نہیں ہے. ان بیچاروں سے کون ڈرتا ہے, ان کو تو ہم ہر روز ڈراتے رہتے ہیں ان سے اپنے کام نکالنے کے لیے. تو اللہ نے ایک بڑی زبردست مثال دی ہے, اور یہ مثال یعنی یہ کس چیز کے لیے دی ہے اللہ نے, یہ کیا سمجھانے کے لیے دی ہے؟
شریک جو ہے نا, جس کو ہم شریک بناتے ہیں,
اللہ اور بندے کا تعلق, ٹھیک ہے, یہ شرک کا ایک کانسیپٹ اللہ نے دیا ہے کہ دیکھو تم خود, تمہارا نفس تو تمہیں اس نے کیا کیا زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں ایسا کرنے سے, اور تم پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. تم اس ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو جس کے تم سب غلام, ٹھیک ہے. اپنے غلاموں کے ساتھ تم اپنا برتاؤ دیکھو, اور اللہ کا اپنے غلاموں کے ساتھ برتاؤ دیکھو, اور تم سوچو کہ تم اس اللہ کے شریک بناتے ہو. اور سب سے بڑا اور سب سے بودہ اور بغیرت شریک جو تم اس کا بناتے ہو وہ تمہارا اپنا نفس ہے, ٹھیک ہے نا؟ بالکل. مطلب یہ تو اللہ کی ذات ہے اور یہ اس کی شان ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہوئے انسان کے منہ پہ ایک تھپڑ نہیں لگ جاتا ایک دم سے کہ یہ اللہ میاں سمجھا رہا ہے کہ اتنی سی بات بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی. کذالک نفصل الآیات, اسی طرح تو ہم کھول کر نشانیاں بیان کرتے ہیں, لقومی یعقلون, عقل والوں کے لیے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے جو اپنے آپ کو عقل والے کہتے ہیں, ہم میں سے, ہم سب جیسے ایک فیملی کے لوگ اور ایک سوشل لیول کے لوگ, جو لوگ اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں وہ ایکچولی اللہ کی نشانیوں کی زیادہ خلاف ورزی کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو ابو دا نیچر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے نا جی, آپ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں, ہم سے زیادہ ایکسپیرینس تو آپ کا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بل اتبع الذین ظلموا, بلکہ پیروی کی جن لوگوں نے ظلم کیا, اہواءہم, یہی بات میں نے آپ کو کی نا کہ جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی, بغیر علم, بغیر علم. اور علم جو ہے وہ اللہ کی سنت کا علم ہے, اللہ کی کتاب کا علم ہے. فَمَنْ يَهْدِي, پس کون ہدایت دے گا, مَنْ أَضَلَّ اللہ, جسے اللہ گمراہ کر دے. اور اللہ نے گمراہ کس کو کیا ہے, جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی ہے, جس نے یہ کہہ دیا میرا دل یہ چاہتا ہے بس. میں کہتی ہوں کہ قرآن پڑھنے کے بعد یہ چیز انسان پہ واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ ایک خودکشی کا کلمہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جلانے والا کلمہ ہے. کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں, میرا دل چاہتا ہے,
میرا موڈ نہیں,
میرا موڈ نہیں ہو رہا, میں بور ہو گئی ہوں, مجھے ریلیکسیشن چاہیے ہے, مجھے ایک بریک چاہیے ہے, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. یہ ہماری باتیں ہیں نا آپس میں جو ہم آپ ریلیکس ہو کے باتیں کرتے ہیں, ہاں چلو یار چل کرتے ہیں, ہیں باہر جاتے ہیں, چکر مارتے ہیں, کوئی ہم لمٹ پہچانتے ہی نہیں ہیں. اور پھر جو ہم اس کے لیے تاویلیں بناتے ہیں, اللہ اکبر, ہم تو بس ایسی ایسی ایکسکیوزز کہ ہم ہر ایک چیز جسٹیفائی کر لیتے ہیں. تو پھر اسے کون ہدایت دے گا جسے اللہ گمراہ کر دے, وما لہم من ناصرین, اور اس کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے. فاقم وجہک, پس سیدھا رکھو اپنا چہرہ, اور وجہ جو ہے یہ مرضی کو بھی کہتے ہیں, ول جس کو ہم کہتے ہیں, تو اس کو تم بالکل سیدھا رکھو, للدین حنیفا, اس دین کے لیے جو حنیف ہے, جو یکسو ہے. اور یہ اس کی امتیازی آیت ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں, آیت نمبر 30. اس سورت میں 60 آیات ہیں, اور یہ آپ سمجھیں, ہم اکثر کہتے ہیں نا یہ ایک سینٹرل آیت ہے, تو یہ جغرافیائی لحاظ سے بھی یہ واقعی سینٹرل ہے کہ 60 میں سے نمبر 30 آیت یہ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اس میں ایک تو دین حنیف کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ اپنی مرضی, اپنا چہرہ سیدھا رکھیں. للدین حنیفا, فطرت اللہ, اللہ کی فطرت, اللتی, وہ ہے, فطر الناس علیہا, جس پہ اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان, تجھے تو میں نے اپنی فطرت دی ہے. ہمیں تو اللہ کے صرف 99 نام پتہ ہے نا, اللہ کے تو پتہ نہیں اربوں کروڑوں, اور ساری کائنات اللہ کے ناموں سے بھری ہوئی ہوگی. کسی ایک چیز کو آپ دیکھیں اور آپ اللہ کو ایک نام آپ کہیں کہ یہ بھی اللہ ہے, یہ بھی اللہ ہے, یہ میری عقل بھی اللہ ہے, میری آنکھیں بھی اللہ ہیں, یہ باہر سب خوبصورت چیزیں بھی اللہ ہیں, سب کچھ اللہ ہے نا. تو اس کے صرف 99 نام تو نہیں, لیکن ہم نے 99 نام اپنی عقل سے نکال کے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ ہے, یہ اللہ کی صفات ہیں. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری وہ فطرت ہے اے بندے جس پہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے, اس فطرت کے خلاف تم ورزی کرتے ہو جب تم میری نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہو اور میری نشانیوں کے خلاف ورزی کرتے ہو. تم اصل میں اپنی فطرت نہیں, تم میری فطرت کے خلاف ورزی کر رہے ہو. آپ اللہ کے بارے میں سوچیں کہ وہ کیا ذات ہے. یعنی جب اذان ہوتی تھی اور اقامت پکاری جاتی تھی تو حضرت علی پہ راشہ طاری ہو جاتا تھا, اور لوگ جب ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے یا کیا ہوا تو وہ کہتے تھے تمہیں نہیں پتا یہ کون بلا رہا ہے, تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کون بلا رہا ہے. یعنی اللہ کی وہ ہیبت جو تھی وہ ان کے دل میں اتنی زیادہ تھی. ہم تو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں لیکن, بلکہ ہم تو سوا لاکھ گٹھلیوں سے گزر جاتے ہیں لیکن ہماری غیبت نہیں ختم ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو اللہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے بندے میری فطرت وہ ہے جس پہ میں نے تجھے بنایا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, تبدیلی نہیں ہو سکتی. ذالک الدین القیم, یہ ایک سیدھا دین ہے. ولیکن اکثر الناس, اور لیکن اکثر لوگ, لا یعلمون, وہ جانتے نہیں ہیں. آیت نمبر 30. تو یہاں پہ اللہ نے انسان کو ایک بہت اندر کی بات بتائی ہے کہ میری جو, اور اللہ کی کوالٹیز آپ دیکھیں نا کہ رازق, شافی, بہت سی کوالٹیز ہیں نا اللہ کی, رزق دینے والا, شفا دینے والا, بہت زیادہ ہیں, مطلب آپ مجھے, یا سمیع بصیر, اللہ کی کوالٹیز ہیں. یہ ساری کوالٹیز جو ہیں یہ انسانوں میں ہیں, یہ نہیں کہ وہ اللہ کی مدد کے بغیر وہ کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ نے وہ ساری چیزیں انسان میں رکھی ہیں کہ دنیا میں اللہ کے کا جو کام ہے اسے جاری کرے, اس کے حکم کے مطابق انسان کو رہنا آسان ہو. اس نے جو انسان کو فطرت دی ہے اس میں انسان میں معافی کا مادہ بھی ڈالا ہے, اس میں انسان میں غصے کا مادہ بھی ڈالا ہے, جبار ہے, قہار ہے, منتقم ہے, یہ سب اللہ کے نام ہیں, یہ سب کچھ اس نے انسان میں ڈالا ہے. اور پھر اس نے انسان سے ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ سب کچھ میں نے تمہارے اندر ڈالا ہے, اب تم جو ہو تم نے متقی بن کے رہنا ہے, مومن بن کے رہنا ہے, اور میرے پاس اسی طرح واپس آنا ہے, یہی دل, یہ قلب سلیم لے کے تم نے میرے پاس واپس آنا ہے, بس یہ امتحان ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے روایات میں ایک جیسے کہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک چھوٹے بچے کی شکل میں آ کر اس نے وہ انسانوں سے ملا, اور اس نے سب انسانوں کو دیکھا اور پوچھا, اور اس نے ایک اندازہ لگایا کہ یہ جو میں نے اپنے جیسے انسان جو یہاں بھیجے ہیں وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے. اور وہ اس کو, یعنی اب یہ الفاظ, یہ کہانی کے الفاظ ہیں, یہ قرآن کے یا دین کے ایسے الفاظ نہیں ہیں, لیکن اس کہانی میں یہ ہے کہ وہ بچہ روتا ہوا دنیا سے چلا گیا کہ یہ تو بالکل, میں نے تو اتنے اچھے لوگ بنائے تھے, بالکل میرے جیسے تھے, نہ یہ میرے ماں باپ ہیں, نہ یہ میرے بہن بھائی ہیں, میں تو اوپر بھی ویسا ہی اکیلا ہوں جیسے میں اس دنیا میں اکیلا ہوں. بڑی ہی خوبصورت کہانی ہے یہ کہ میں نے تو یہ اس لیے بنائے تھے کہ آسمان میں تو میں ویسے بھی اکیلا ہوں, تو میں دنیا ایسے لوگوں سے بھر دوں جو میرے جیسے ہوں, لیکن ان میں سے کوئی بھی میرے جیسا نہیں. بہت ہی پیاری کہانی ہے یہ. تو اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ کس چیز پر قائم رہ کر تم اپنی فطرت کو بچا سکتے ہو, وہ فطرت جو اصل میں اللہ کی فطرت ہے. اللہ کہتا ہے ذالک الدین القیم, یہ جو دین ہے, یہ دین حنیفی یا دین ابراہیمی جو ہے, یہ اس لیے تمہیں دیا گیا ہے کہ تم اپنی فطرت کو بچا لو. تم وہ فطرت جو تمہیں اللہ نے دی ہے اپنی فطرت کے مطابق, تم اس کو بچا لو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم دین ابراہیمی پہ قائم رہو, ٹھیک ہے جی. لیکن بہت زیادہ لوگ یہ نہیں جانتے. منیبین الیہ, تم رجوع کرنے والے رہو اس کی طرف. انام, کسی کی طرف مڑ کر مناجات کرنا, کسی سے مڑ کر دعا کرنا. تو منیبین الیہ, اس کی طرف رجوع کرنے والے. وتقوہ, اور اس سے ڈرو, تقوی قائم کرو. واقیم الصلاۃ, اور قائم رکھو نماز کو. ولا تکونوا من المشرکین, اور تم نہ ہو جاؤ شرک کرنے والوں میں. من الذین فرقوا دینہم, جن لوگوں نے اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. وکانوا شیعا, اور وہ فرقے فرقے ہو گئے. کل ان حسبن، ہر ایک گروہ بما لدیہم جو اس کے پاس تھا، فرحون بڑے اتراتے تھے۔ تو اس میں فرقو دینہم جو ہے نا، اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو وہ ہیں جس سے دین کے فرقے بن گئے، ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہے ایک انڈیویجول کے لیے کہ تم نے دین کا ایک حصہ تو لے لیا جو تمہیں پسند ہے، اور جو تمہیں نہیں پسند وہ تم نے چھوڑ دیا، تم نے اللہ کا دین ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تم نے اس کو اپلائی کرنے میں بھی اتنی ڈنڈی ماری کہ اپنی مرضی کی چیز تم نے لے لی اور جو چیز تمہیں نہیں پسند وہ تم نے چھوڑ دی۔ ٹھیک ہے، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف، دعوا ربہم، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، منیبین الیہ، رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، ثم اذا اذاقہم منہ، پھر جب وہ ان کو چکھاتا ہے اپنی طرف سے، رحمتن، رحمت، اذا فریق منہم، اچانک ایک گروہ ان میں سے، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یشرکون، شرک کرنے لگتا ہے۔ یعنی شرک کی ایک، یعنی جو کنڈیشن بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فراخی جو ہے اور مصیبت کا دور ہو جانا اور ٹینشنز کا نہ ہونا اور کسی بھی ڈیفیکلٹ سچویشن کا نہ ہونا، ایز جس کو کہتے ہیں نا، فراخی، وہ شرک کے لیے بتایا گیا ہے کہ انسان اس وقت بڑا مشرک بن جاتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کو بھولنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے جو جتنے امام ہیں، اور یہ ایک سوال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا غربت پسند تھی، تو یہ جو وجہ ہے کہ فراخی جو ہے، ایک نعمت کا زیادہ ہو جانا جو ہے، وہ انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ فراخی کا امتحان جو ہے وہ تنگی کے امتحان سے بہت زیادہ سخت ہے، کیونکہ تنگی کے امتحان میں تو ویسے ہی رو رو کے ہم اللہ کو بلا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، اور ہم کیا کریں گے، تنگی ہے وہ، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں جس کے ذریعے ہم گناہ کریں۔ جیسے امام حنبل کی روایت ہے، ان چاروں اماموں میں سے ایک امام ہے میرے خیال میں امام حنبل ہیں، جن کو قید کیا گیا تھا کہ آپ بادشاہ کی مرضی کا ایک فتویٰ دیں، اور انہوں نے انکار کیا اور ان کو بھوکا پیاسا بند کر دیا گیا پتہ نہیں کتنے دن تک، جب یہ پانی سے یا اس قید خانے کی مٹی سے سحر اور افطار کرتے تھے اور دعا کرتے تھے، اپنی عبادت کرتے تھے، تو آخر وہ قید خانے کے لوگوں نے اور عام جو پبلک تھی انہوں نے ایک بہت بڑا ایک پروٹیسٹ کیا، جیسے ایک دھرنا کیا بادشاہ کے سامنے کہ آپ یہ امام کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے، یہ تو بہت بڑے امام ہیں۔ تو پھر بادشاہ نے ان کو بہت زیادہ کھانے پینے کی چیزیں اور ہیرے جواہرات تشت میں رکھ کے بھیجے کہ ہماری طرف سے یہ قبول کریں اور ہم آپ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو یہ امام جو تھے، انہوں نے جب وہ چیز دیکھی تو یہ رونا شروع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ، مجھے وہ تنگی کا امتحان مجھے قبول ہے، لیکن یہ فراخی کا امتحان جو ہے میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، یہ اس بادشاہ کی بھیجے ہوئے تحفے اور یہ چیزیں اگر اب میں نے لے لیں تو مجھے اپنا دین بیچنا پڑے گا، یعنی ان کی مرضی کا فتویٰ دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے شرک کو یہاں پہ رحمت کے، اللہ کی نعمت اور رحمت کے ساتھ اکٹھا کیا گیا ہے، لیکفروا بما آتیناہم، وہ شرک کیا کرتے ہیں کہ وہ ناشکری کریں اس کی جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ فتمتعوا، پس فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ام انزلنا علیہم، کیا ہم نے نازل کیا ہے ان پر سلطانن، کوئی سند، فہوا یتکلمو، کہ وہ ان کو بتاتی ہے، بما کانو، وہ جو بھی یشرکون، جو اس کے ساتھ وہ شریک کرتے ہیں، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب ہم چکھائیں لوگوں کو، رحمتن، رحمت، فریحو بہا، تو وہ اتراتے ہیں اس کے اوپر۔ اللہ، یعنی اللہ کی رحمتیں کتنی زیادہ ہیں ہمارے پاس، ہر چیز ہی اللہ کی رحمت ہے، تو اللہ وہ اس پر اتراتے ہیں، وہ اس کی نمائش کرتے ہیں، وہ اس کی خوشیاں مناتے ہیں، وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اچانک وہ مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی اس وقت جیسے وہ جو خوشیاں مناتے ہیں اور اس نعمت کے ارد گرد منڈلاتے ہیں، اگر وہ نعمت ہم ان سے چھین لیں تو ان کو اللہ کی یاد نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ان کے پاس وہ نعمت تھی اس وقت بھی ان کو اللہ یاد نہیں تھا، تو جب وہ نعمت ان سے چلی جائے گی تو ان کو آٹومیٹیکلی اللہ نہیں یاد آئے گا، ان کو اس وقت بھی اللہ بھولا ہوا ہوگا اور وہ مایوس ہو جائیں گے. اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ یبسط الرزق، یہ کہ اللہ کشادہ کرتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور وہ تنگ بھی کرتا ہے، ان فی ذالک، بے شک اس بات میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. یہ اب بہت قیمتی نشانی ہے، یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نشانی ان کے لیے ہے جن میں ایمان ہے، یعنی کہ کسی کا رزق کشادہ ہے، کسی کا رزق تنگ ہے، مومن جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ اس کے اوپر ایک تو قناعت میں ہے، اللہ کا شکر گزار ہے جو کچھ اس کے پاس ہے، پھر وہ اس کی تمنا نہیں کر رہا جو کسی اور کے پاس ہے، وہ مقابلے نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رزق کشادہ کرتا ہے اور وہی تنگ کرتا ہے، اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں. فاتز القربا، پس تم دے دو قرابت داروں کو حقہ، اس کا حق، والمسکین، اور محتاج کو، وابن السبیل، اور مسافر کو. ذالک خیر للذین، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں. تو ساری نشانیاں بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ نشانی، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا، یہ جو ایک اسپیشل نشانی اللہ نے بتائی ہے نا، اس کے لیے کہا ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہے. اللہ کی تقسیم جو ہے یہ ایمان کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی ہے. اور ایمان کیا ہے اصل میں؟ اللہ کی تقسیم پہ راضی کیوں ایمان والے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو ایمان بالغیب ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی ذات ہے جو نہ ہمیں نظر آ سکتی ہے، نہ اس کے کتنے کام ہماری سمجھ میں آ سکتے ہیں، لیکن وہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، وہی ٹھیک کرتا ہے. تو اس چیز کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہے. اور رزق کی مد میں پھر کہا گیا ہے کہ تم دو ان کا حق جو ہے قرابت داروں کو، مسکینوں کو، اور مسافروں کو، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی دینے والے جو ہیں ہم المفلحون. تو اللہ کی راہ میں دینے کا دیکھیں جی سب سے بڑا فائدہ کیا ہے، بہت فائدے ہیں اس کے، ثواب ہے اور لوگوں کی مصیبتیں دور کرنا ہے، کتنی باتیں ہیں نا، لیکن ہم جتنی اس کے بارے میں باتیں سوچتے ہیں، ایک ثواب ہے جو ہمارے ایمان بالغیب کی وجہ سے ہمارے دل میں ہے کہ ہاں ثواب بہت ملتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کچھ دیں، اور وہ ثواب ہمیں نظر نہیں آتا، اور وہ کہیں لکھا جا رہا ہے، اور وہ آخرت میں ہمارے حوالے کیا جائے گا، یا دنیا میں ہی اس مال میں برکت پیدا ہو جاتی، یہ فائدے ہمیں پتہ ہیں. سب سے بڑا فائدہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے وہ ہے کہ دل سے مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، بر جو ہے نیکی کو کہتے ہیں، تم نیکی بھی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو. تو کون نہیں چاہتا کہ وہ نیکی کو پائے؟ اسی لیے بالکل ایک خیال ہے نا کہ آپ وہ آیت پڑھ کے سوچیں کہ اللہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے نا. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب دنیا سے، جب دل سے مال کی محبت ختم ہوگی، تو خیر للذین یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اس کو، اور اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں. وما آتیتم من ربا، اور جو کچھ تم سود دو، لیربو فی اموال الناس، تاکہ اس سے لوگوں کے مال بڑھیں، فلا یربو عند اللہ، تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا ہے. وما آتیتم من زکات، اور جو کچھ تم زکات دو، تریدون وجہ اللہ، تم چاہتے ہوئے اللہ کی رضا کو، فاولائک هم مدعفون, تو پھر یہی ڈبل اور ٹرپل ہونے والے ہیں. اور چونکہ مال کی مد میں یہ ذکر ہو رہا ہے, اسی لیے ربا کا ذکر یہاں پہ, بہت قرآن میں شروع میں تھا نا ربا کا ذکر, تو یہاں پہ ربا کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ آیات جب پڑھی جائیں اور اس میں اللہ کی راہ میں دینے ہی اتنی زیادہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو مفلحون ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, تو اللہ فوراً پھر ایک قسم کے مال کی ممانعت فرما رہا ہے کہ ہاں جو تم سودی مال جو ہے, سودی کاروبار جو تمہارے ہیں, جو تم اس لیے کرتے ہو کہ لوگوں کے مال اس سے بڑھیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ایک تو مجبوری جس پہ بہت زیادہ بحث ہوئی ہے اور اجتہاد ہوا ہے کہ جب معاشرے میں کوئی اور طریقہ نہ ہو مال کو انویسٹ کرنے کا تو پھر اس قسم کے کاروباروں میں لوگ انویسٹ کرتے ہیں, اور اس کے لیے یہاں تک کہا گیا ہے کہ ہاں اگر بہت مجبوری ہے تو کر دیں, لیکن اس کے اوپر جو سود آئے وہ سارا پھر آپ غریبوں پر خرچ کریں یا وہ سود آپ نہ لیں یا اس طرح کر کے. تو اس آیت کی روح سے وہ سود جو ہے وہ اللہ کے کام میں خرچ کرنے کا کوئی اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں حلال اور طیب چیز خرچ کرنی ہے. سود کے لیے کہا گیا ہے کہ جس یہ ایسا ہے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کے پاگل کر دیا, اس کی مثال ایسی ہے, یہ قیامت میں ایسے اٹھے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ اور ربا جو ہے, ربا اصل میں جیسے تربیت نہیں ہے, جیسے ایک چیز کو پرورش چڑھانا, ایک چیز کو بڑا کرنا, ربا کا مطلب بھی یہی ہے. اسی لیے جو تم سود لیتے ہو کہ اس سے لوگوں کے مال بڑھیں, تو وہ اللہ کے پاس نہیں بڑھتے, لوگوں کے مال بڑھ جاتے ہیں اللہ کے پاس نہیں بڑھتے ہیں, اس میں برکت بھی نہیں ہے. اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی مرضی چاہتے ہوئے, تو یہی پھر چند اور دو چند ہونے والے ہیں. اللہ الذی خلقکم, اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, ثم رزقکم پھر اس نے تمہیں رزق دیا, ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے, ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. حل من شرکائکم, کوئی ہے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے, من یفعل من ذالکم جو یہ کام کر دے, من شیئن کچھ, جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو کیا ان میں سے کوئی یہ کام کر سکتا ہے کہ خلقکم تمہیں پیدا کیا, ثم رزقکم پھر تمہیں رزق دیا, ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارتا ہے, اور ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. جو شریک تم نے بنائے ہوئے ہیں کیا ان میں سے کوئی ایسا کام کر سکتا ہے, سبحانہ وہ پاک ہے, وتعالی عما یشرکون اور بلند ہے اس سے جو یہ شریک بناتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر, ظاہر ہو گیا فساد خشکی میں اور دریاؤں میں, بما کسبت ایدی الناس بسبب اس کے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے, یعنی جو اعمال لوگوں نے کیے, لیذیقہم تاکہ وہ مزہ چکھائے انہیں, بعد الذی بعض وہ جو عملو انہوں نے عمل کیے, لعلہم یرجعون شاید کہ وہ باز آ جائیں. تو یہ فساد کا ظاہر ہونا جو ہے, ایک تو اس وقت جنگ چل رہی تھی, اس وقت واقعی خشکی اور دریاؤں میں جنگ, یہ جس جنگ کی مد میں یہ نازل ہوئی ہے سورت, جو رومیوں کی اور فارس والوں کی جنگ چل رہی تھی, تو اللہ کہتا ہے کہ فساد ظاہر ہو گیا ہے خشکی میں اور دریاؤں میں, اس وجہ سے جو لوگوں کے اعمال انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ کیا, تاکہ اللہ تعالیٰ بعض اعمال کا مزہ اوروں کو چکھا دے, شاید کہ وہ بعض آ جائیں. اور ہمارے لیے دیکھیں کہ اب ہمیں فساد, میں نے کل بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہم لوگ, ہم نے اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ جو فساد کیا ہوا, ہم انسانوں نے اپنے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہوا ہے, تو فساد اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ انسان کے اعمال کی وجہ سے خشکی میں اور دریاؤں میں فساد ظاہر ہوا ہے. یہ اس کے اندر فساد اللہ نے رکھا ہوا نہیں تھا, وہ تو اتنا اچھا خوشگوار خوبصورت پانی ہے پینے کے لیے ہے, اس کے چشمے ہیں, وہ اس میں سے دریا اگتے ہیں, اس میں سے وہ سمندروں میں جاتے ہیں, اس میں مچھلیاں رہتی ہیں, ایک خوبصورت چیز ہے. اسی طرح یہ درخت ہیں, پودے ہیں, پھل ہیں, سبزیاں ہیں, نیچر میں جو کچھ بھی ہے, لیکن ہم نے ان چیزوں کو فاسد کیا ہے. ہم نے ان چیزوں کو خراب کیا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے. اب کل جیسے وہ بات ہوئی تھی کہ انڈوں کا سٹور جو ڈسکور ہوا تھا جس میں کیا کچھ نہیں تھا اس سٹور کے اندر اور وہ دکھایا, تو یہ فساد ہے نا. وہ مرغی بھی اللہ نے بنائی ہے, وہ انڈا دے رہی ہے اس کی قدرت سے, وہ انڈا کتنا زیادہ طاقتور خوراک ہے ہر کسی کے لیے, اس میں کتنی بیماریوں کا علاج ہے, لیکن ہم نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے آج وہ فساد بن گیا ہے. ہم ایک دوسرے کو واٹس ایپ پہ تصویریں بھیج رہے ہوتے ہیں, چکن نہ کھائیں, انڈے نہ کھائیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے, یہ دیکھیں فلانا نیا فلو آ گیا ہے, فلانا نیا وائرس آ گیا ہے, یہ دیکھیں کیا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میری کسی بھی تخلیق میں فساد نہیں ہے, میری کسی صفت میں فساد نہیں ہے. فساد میں نے نہیں کریٹ کیا, فساد تمہارے اعمال نے کریٹ کیا ہے. ہاں بیل مری ہوئی شاپنگ بیگ کھا کے اتنی بڑی ویل اس گھر جتنی ہوگی, اتنا دکھ ہوتا ہے اسے دیکھ کے, اسے گھسیٹ گھسیٹ کے اور کرینوں سے باہر نکالا ہے. وہ ایک دریا میں پھنس گئی تھی, پورے دریا کا فلو اس نے ختم کر دیا ہوگا وہاں سے. اب کل پرسوں بھی تھائی لینڈ میں ایک نکلی ہے. تو ویلیں مطلب مر رہی ہیں, ویل جتنا کریچر جس کے سامنے انسان اتنا سا نقطہ نظر آتا ہے اور وہ سمندر میں پلاسٹک کی وجہ سے مر رہے ہیں جی. تو اتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے انسان کو کہ ہم اور پلاسٹک کا شاپر استعمال کرتے ہوئے ہم تو سوچتے ہی نہیں ہے نا کہ یہ کتنا بڑا فساد ہے. بالکل نہیں, خود اپنے لیول پہ کوشش کرنی چاہیے. بالکل اپنے گھر سے کپڑے کا بیگ لے کر جائیں, کوئی مضبوط پلاسٹک کا شاپر ہو تو اسے ری سائیکل کرتے رہیں, بار بار اسی کو لے کر جائیں. میں گئی تھی یہاں, یہ ہائپر مال میں ایک بچی تھی اور ایک اس کے ابو اس کے ساتھ ہوں گے, انہوں نے ایک بڑا سارا دبئی ڈیوٹی فری کا تھیلا پکڑا ہوا تھا, وہ ری سائیکل کر رہے ہوں گے اس کو, اچھا خاصا وہ مسئلہ ہوا تھیلا تھا, لیکن ان سے وہ شاپرز نہیں لے رہے تھے, ان کو کہہ رہے تھے یہ سامان اس میں ڈال دیں. وہ پورا بڑا سا تھیلا انہوں نے اپنی سامان سے بھر کے وہ لے گئے. خود کوشش بالکل. تو یہ بہت ضروری
ہے. اپنی کلاس میں ہم لوگوں کو کہتی ہوں کہ آج ہم لوگوں نے یہ پڑھا ہے نا, یہاں سے نکل کے یہ کام نہیں کرنا, کریں گے میں بھی کرتی ہوں لیکن
نہیں, لیکن ذہن میں ہونا چاہیے. کسی نہ کسی سٹیج پہ انسان رک جاتا ہے اس چیز سے. پیمپرز کا تو بہت ہی بڑا ایک فساد ہے, میں کہتی ہوں کہ بہت بڑا فساد ہے پیمپرز. ہاں بالکل. تو یہ وہ فساد ہے جو اللہ تعالیٰ کی پوری تخلیق میں ایدی الناس لوگوں کے ہاتھوں کی وجہ سے ظاہر ہوا ہے, تاکہ وہ انہیں مزہ چکھائے بعض اعمال کا بعضوں کو, شاید کہ وہ باز آ جائیں, شاید کہ وہ لوٹ آئیں. قل سیروا فی الارض, کہہ دیجئے کہ چلو پھرو زمین میں, فانظروا کیف کان عاقبت, پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا, الذین من قبل, ان لوگوں کا جو آپ سے پہلے تھے, کان اکثرهم مشرکین, ان میں سے اکثر شرک کرنے والے تھے. فاقم وجہک, پس سیدھا رکھو اپنا چہرہ, للدین القیم, اس سیدھے دین کے لیے, من قبل, اس سے پہلے کہ ان یاتی یوم, یہ کہ آ جائے وہ دن, لا مرد له, جس کا ٹلنا نہیں ہے, من اللہ, اللہ کی طرف سے, یوم اذن یصدعون, جس دن وہ سب جدا جدا ہو جائیں گے. من کفر فعلیہ, جس نے کفر کیا تو اسی پر, کفرہ اس کا کفر ہے, اس کا وبال جو ہے وہ اس کے اوپر ہے. ومن عمل صالحا, اور جس نے نیک عمل کیے, فل انفسہم, تو وہ اپنے ہی لیے, یمہدون, ایک سامان تیار کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ قرآن میں جنت کا تصور ایک باغ ہے, اس باغ میں جو کچھ آپ نے بونا ہے اور جو کچھ آپ نے اس میں اگانا ہے وہ اس دنیا پر منحصر ہے. جیسے جہنم کی گرافک ڈیٹیلز ہیں نا, کہ وہ ایسے ہیں اور اس میں یہ لیول ہے اور اس میں یہ وادیاں ہیں اور اس میں ہتھوڑے ہیں اور اس میں فرشتے, جہنم کی گرافک ڈیٹیلز ہیں جس سے باقاعدہ آپ ایک فلم بنا سکتے ہیں کہ جہنم ایسی ہوگی. جنت کی ایسی ڈیٹیل نہیں ہے, بس درخت ہیں اور وہ بیٹھے ہوں گے بڑے خوش ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوں گے اور کچھ پیتے پیاری پیاری ڈرنکس پی رہے ہوں گے اور اس میں چھوٹے چھوٹے پیارے لڑکے ہوں گے. ایک ایسی ایک اوور آل نقشہ آپ کو دیا گیا ہے, اسپیسیفک کر کے نہیں بتایا گیا. جہنم کا تو یہ بھی ہے نا کہ ہر ایبجو کے لیے اور ہر تانے دینے والے کے لیے اس طرح کی ایک جہنم ہے, اور یتیم کے ساتھ جس نے زیادتی کی اس کے ساتھ یہ ہوگا, اس طرح کی باتیں ہیں. حتیٰ کہ انسان کے وجود میں بھی کہ تمہاری کھال کو یہ ہو جائے گا اور تمہاری آنتوں کو یہ ہو جائے گا, لیکن جنت کی ایسی ڈیٹیلز نہیں ہیں. وہ اسی لیے ہے کہ جنت ہم یہاں رہتے ہوئے اپنے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہی جیسے کل میں نے آپ کو بتایا کہ جنت کی دو چیزیں ہمیں پتہ ہیں کہ پانی ہے اور درخت ہیں, نہریں ہیں اور درخت ہیں, اور وہی دو چیزیں ہم دنیا میں پامال کر رہے ہیں. ہم اس دنیا کو جو جنت ہمیں اللہ نے دی ہے ہم اسے اس طرح تباہ کر رہے ہیں. لیجزی الذین آمنوا, تاکہ وہ جزا دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک عمل کیے, من فضلہ, اپنے فضل سے. انہ لا یحب الکافرین, بے شک وہ کافروں کو نہیں پسند کرتا. ومن آیاتہ, اور اس کی نشانیوں میں سے, ان یرسل الریاح, کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے, مبشرات, خوشخبری دینے والی, ولیذیقکم, اور تاکہ وہ تمہیں چکھائے, من رحمتی ہی, اپنی رحمت سے. یہ کل رات کو پڑھتے ہوئے میں سوچ رہی تھی, بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی کہ بڑی صحیح آیت ہے یہ, آج اور کل. آج تو گرمی ہے لیکن رات کو بڑی ٹھنڈی ہوا تھی. من رحمتی ہی, اپنی رحمت سے, ولتجری الفلک, اور تاکہ چلیں کشتیاں, بے امری ہی, اس کے حکم سے, ولتبتغوا, اور تاکہ تم تلاش کرو, من فضلی ہی, اس کا فضل, ولعلکم تشکرون, اور تاکہ تم شکر کرو. ولقد ارسلنا, اور تحقیق ہم نے بھیجے, من قبلک رسلن, آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول, الی قومہم, ان کی قوموں کی طرف, فجاؤہم, پس وہ ان کے پاس آئے, بالبینات, کھلی نشانیوں کے ساتھ, فانتقمنا, پس ہم نے انتقام لیا, من الذین اجرموا, ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا جو مجرم تھے, وکان حقا علینا, اور ہمارے ذمے یہ حق ہے, نصر المؤمنین, مومنوں کی مدد, ایمان والوں کی مدد. اللہ الذی یرسل الریاح, اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو, فتصیر صحابا, تو وہ اٹھاتی ہیں ابھارتی ہیں بادلوں کو, فیبسطہ, پھر وہ پھیلاتا ہے ان بادلوں کو, فی السماء, آسمان میں, کیف یشاء, جیسے وہ چاہتا ہے, ویجعلہ, اور وہ اسے کر دیتا ہے, کسفن, ٹکڑے ٹکڑے, فطر الودق, پھر تو دیکھے اس بارش کو, اس پانی کو, یخرج من خلالہ, جو ان کے درمیان سے, ان بادلوں کے درمیان سے نکلتا ہے, فَإِذَا أَصَابَ, پس جب وہ پہنچا دیتا ہے, بِهِ مَنْ يَشَاءُ, جسے وہ چاہتا ہے, مِنْ عِبَادِهِ, اپنے بندوں میں سے, اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, تو اچانک وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں, وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ, اور اگر وہ تھے اس سے پہلے, اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ, کہ وہ نازل ہو ان پر, مِنْ قَبْلِهِ, اس سے پہلے, لمبلسین, البتہ مایوس. فنظر, پس دیکھو, الی آثار رحمت اللہ, اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف, کیف یحیی الارض, کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو, بعد موتہا, بعد اس کی موت کے, ان ذالک, بے شک وہی, لمحیی الموتا, البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو, وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ دیکھیں جتنی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا, آیت نمبر 46, ومن آیاتہ ان یرسل الریاح, اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے, یہ ہے آپ کی 46. 47 جو ہے, ولقد ارسلنا من قبلک رسلا, آپ سے پہلے بھی اس نے رسول بھیجے ہیں. پھر یہ ہے 48 جو ہے, اللہ الذی یرسل الریاح, دوبارہ سے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ 48 ہے, اور 49 جو ہے کہ اس ان ہواؤں کے اور اس بارش کے آنے سے پہلے, اس کے نازل ہونے سے پہلے یہ لوگ جو تھے یہ مایوس تھے. یہ سارا ربط جو ہے جب آپ اس کو سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, جیسے اللہ نے بات شروع کی تھی نا کہ دیکھو روم والے جو ہیں وہ ہار گئے ہیں اور ایران والے جیتنے والے ہیں, وہاں سے بات شروع کی تھی اللہ نے, اور اللہ سمجھا یہ ارادہ کہ اسی طرح تم لوگ بھی غالب آ جاؤ. تو یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں وہ ہوائیں ہیں جو خوشخبریاں دیتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے, اور اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور تم اس کا رزق تلاش کرو اور اللہ کا شکر کرو. ایک آیت ہے. اگلی آیت ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے, جیسے ہم پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتے ہیں اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے, ٹھیک ہے, اور کھلی نشانیوں کے ساتھ. پھر ہم نے انتقام ان سے لیا جو مجرم تھے, اور ایمان والوں کی مدد جو ہے وہ ہم پر حق ہے, ہم ہر صورت میں ان کی مدد کریں گے. پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیجتا ہے, تو وہ ہوائیں کیا کرتی ہیں, وہ بادلوں کو ابھار کے لے آتی ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے. یعنی کہ جو بادل اللہ کے حکم سے انہوں نے ایک بستی میں جانا ہوتا ہے وہی جاتے ہیں, ہر ایک نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ اصل میں یہ دین کی دعوت دینے والوں کو سمجھا رہا ہے ایک عقلی دلیل سے کہ یہ سب اللہ کے امر ہیں, تم نے کام کرتے رہنا ہے, لیکن وہ کتنے بادلوں کو ابھاریں گی, وہ کتنے لوگوں کو ابھاریں گی, ان کا کیا رزلٹ نکلے گا, اس سے کتنے مردے زندہ ہوں گے, وہ اللہ کا کام ہے.